موضوع ہے انقلابی جماعت کی اساس اور بیعت سمو طاعت کے تقاضے، اور مدرس ہیں محترم جناب ڈاکٹر عبد السمیع صاحب، نائب ناظم اعلیٰ وسطی پاکستان۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جناب امیر تنظیم اسلامی اور محترم رفقاء و احباب، ایک اسلامی انقلابی جماعت کی اساس بیعت اور اس کے تقاضے۔ اس دنیا میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، میں اس کو بالکل لغوی معنی میں لے رہا ہوں کہ کوئی بھی جہاں کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں کوئی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، سرکاری تنظیمیں ہوں یا پرائیویٹ تنظیمیں ہوں، سیمی گورنمنٹ ہوں، گورنمنٹ ہوں، ان میں سے ہر ادارے کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بورڈنگ ہاؤس ہوتا ہے جہاں لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، کھاتے پیتے، آرام کرتے اور حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا معاملہ گھر کا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی کچھ افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والے وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ہاسٹل میٹس ہیں، ایک ہی ہاسٹل میں رہنے والے ہیں۔ لیکن گھر میں رہنے والے افراد وہ ایک نظم کے اندر ہوتے ہیں، وہاں اس گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے اور اولاد جو ہے وہ بھی اپنے والدین کے حکم کا احترام کرتی ہے اور ان کی بات کو اہمیت دیے بغیر وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ورنہ پھر وہ بورڈنگ ہاؤس بن جائے گا۔ اسی طرح حکومت ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، اس کا ایک صدر ہے، اس کا ایک وزیر اعظم ہے، پھر وزیر اعظم کی ایک کابینہ ہے، پھر کابینہ کے بعد ایک بڑا فورم جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے، اس کے اوپر ایک اور فورم سینٹ ہے، پھر حکومت کے پیرلل دو اور ادارے ہیں، ایک قومی اسمبلی اور دوسری عدلیہ۔ یہ صدر کے ماتحت ہے لیکن وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کوئی ادارہ بنے گا اس کا نظم ہوگا، اس کے تحت جو ادارے ہوں گے ان کا بھی نظم ہوگا۔ حکومت کے تحت بہت سے ادارے ہوتے ہیں، اب میں صرف حکومت کی بات کر رہا ہوں، عدلیہ اور مقننہ کی بات نہیں کر رہا۔ حکومت کے تحت بہت سے ادارے ہیں، ایک حکومت کا سرکاری سیٹ اپ ہے، اس کے محکمے ہیں اور ان محکموں کے نیچے ادارے ہیں، مثلا محکمہ تعلیم ہے، اب وہ محکمہ پنجاب کے پاس آ گئے، صوبوں کے پاس آ گئے، تو صوبے کے پاس وہ محکمہ ہے، تو ایک تو وزیر ہوگا صوبائی، اس کے نیچے صوبائی سیکرٹری ہوگا، اس کے نیچے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہوگا، اسکول کا علیحدہ، کالجز کا علیحدہ، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں گے یا ایجوکیشن کا ڈائریکٹر ہوگا اس کی ضلع یا ڈویژن کی سطح پر، اور اس کے بعد پھر انڈیویجول ادارے ہوں گے، ہر کالج ہر اسکول اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے جو اسکول کو ہیڈ کرتا ہے، کوئی پرنسپل ہے کہ جو کالج کو ہیڈ کرتا ہے، اس کی قیادت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت ہی کے تحت لیکن اس کے اس نظم سے ہٹ کر بھی کچھ ادارے ہوتے ہیں، مثلا ایچ ایس این کالج ہے، اس کا اپنا ایک بورڈ آف گورنرز ہے، اور اس کے بورڈ آف گورنرز کا صدر جو ہے وہ گورنر ہے بائی دا وے، اس کے علاوہ ہر ڈویژن میں تقریباً ڈویژنل پبلک اسکول ہے، اسی طرح کے اسکول کالجز جو ہیں آپ کو ملیں گے ضلع کی سطح پر اور ڈویژن کی سطح پر، ان کا اپنا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، وہ اس کو جواب دے ہیں، اور یہ سب کے سب براہ راست وزیر اعلیٰ کو جواب دے ہیں، درمیان میں جو محکمہ تعلیم ہے وہ اس کو اس کے اندر دخل نہیں دیتا، یہ کیا ہے، یہ اٹونومس باڈی کہلاتی ہیں، خود مختار ادارے کہلاتے ہیں، ان کا اکاؤنٹس کا نظام علیحدہ ہے، ان کا جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ علیحدہ ہیں، عام جو اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل ڈائریکٹرز ہوں گے وہ سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروائیں گے، وہاں اسٹیٹس کا فرق ہوگا کہ جو فلاں گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کو پرائیویٹ کمرہ جو ہے فری ملے گا، اور فلاں جو ہے وہ جنرل وارڈ میں کام کرائیں گے، لیکن بہرحال وہ حکومت کے اس نظام کے تحت ہوتے ہیں، یہ اٹونومس باڈیز کہلاتی ہیں، ان کے اپنے فنڈز ہیں، اپنے اکاؤنٹس ہیں، اپنا علاج معالجہ ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے، اسی طرح حکومت ہی کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے جو وزارت دفاع کو جواب دیتا ہے وہ فوج کہلاتا ہے، پھر فوج کے اندر پھر تین ادارے ہیں، فضائیہ ہے، بری فوج ہے، بحریہ ہے، ان سب کے اپنے نظام ہیں، اور اس نظام کے تحت یہ چلتے ہیں، جو بھی سول ادارے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو فوجی ادارے ہوتے ہیں ان کے ڈسپلن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی جو بھی سول ادارے ہوتے ہیں اس میں ایک نظام ہے کہ شکایت ہے تو اس کو یوں کیا جائے گا، پھر اس کے سے آگے جایا جائے گا، اگر کوئی سزا ملی ہے تو پھر سروسز ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی سرکاری ملازم کو جو اس کا محکمہ ہے اس نے سزا دی ہے تو اس کے خلاف وہ سروسز ٹریبیونل میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنی اپیل دائر کرتا ہے کہ یہ زیادتی مجھ پر ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیا جائے، اور پھر اس کے اپنے وکلاء ہوتے ہیں کہ جو سروسز ٹریبیونل میں اس کیس کو لڑتے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فوج کا اپنا ایک نظام ہے، یہ فوج کا نظام کیا ہے کہ فوج کے نظام میں ایک ڈسپلن ہے، کیوں، جو اس ڈسپلن سے مختلف ہے کہ جو سول کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سول میں اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو دونوں پاکستانی ہیں، دونوں کے پاکستان کے آئین میں ایکول رائٹس ہیں، لیکن فوج پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنی ہوئی، فوج جو ہے دشمن سے لڑنے کے لیے بنی گئی ہے، اور لڑائی میں ہمیشہ جو ڈسپلن درکار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے دشمن کے ساتھ لڑائی میں، اور جو سول کے اندر جو شہریوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہے اس میں ڈسپلن اور ہوتا ہے، آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا، ماشاءاللہ سب منتخب نصاب کو سمجھنے والے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اسلامی ریاست کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اسلامی ریاست کے اندر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے پر زیادتی پہ اتر آئے تو پھر تم سب مل کر اس کے خلاف قتال کرو، جنگ کرو، لیکن اگر وہ پھر صلح پر آمادہ ہو جائے تو پھر عدل کے درمیان ان کے ساتھ معاملے کو طے کرو، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سارے الاؤنسز دشمن کو نہیں دی جا سکتے، یعنی ایک اٹھائی جاتی ہے نا ایک چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکال کر ہمارے دانشوروں کو بہت پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں کیا بلکہ ہتھیار ڈالے تو آپ نے کہا پھر نکل جاؤ یہاں سے. اور بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں رسول اللہ انہوں نے اوس آئے بنو اوس آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, آپ نے خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی نرمی فرمائیں. تو آپ نے بنو قریظہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا اوس کے حوالے نہ کر دوں معاملہ, تو انہوں نے کہا یہ ہمیں منظور ہے. تو بنو اوس کے جو سردار تھے حصاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, وہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے لہذا انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا اور انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کے اندر جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, ان کی گردن اڑا دی جائے اور بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا جائے. معافی نہیں دی گئی لیکن دشمن کے ساتھ ڈیل کرنے کے پروٹوکالز اور ہیں اور اپنوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے پروٹوکالز اور ہیں. پھر صلح حدیبیہ کو بہانہ بنایا جاتا ہے, وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ باقی تینوں قبیلوں نے بھی خود توڑی صلح لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں دی اس کے بعد. اور قریش نے کیا کیا, معاہدہ کیا اور ہر معاملے میں مسلمانوں کو دبایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی پریس کرنے کی کوشش کی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کے صلح کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر پروٹیسٹ کیا, باقی صحابہ نے بھی اپنے اپنے انداز میں پروٹیسٹ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ صلح کی اور جو بھی شرط انہوں نے رکھی وہ قبول کر لی. صرف ایک ظاہر جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, یعنی کسی بھی معاملے کے دو سولوشن ہوتے ہیں بنیادی طور پر, ایک ملٹری سولوشن ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے. ملٹری سولوشن میں کچھ دینا ضروری نہیں ہوتا لیکن جب بھی پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو قریش کو بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو دینا تھا. جو ایک چیز جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ کیا تھی کہ اگر کوئی عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا حلیف بن جائے اور چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے, تو فوراً بنو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ سے اتحاد کیا. قریش کو غصہ آیا تو انہوں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے وہ حرکت کی جو آپ کو معلوم ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے پوچھوایا کہ تم خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا. ابو سفیان بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ, لیکن اس وقت بہرحال وہ قریش کے سردار تھے, کافر تھے, پتہ نہیں کس موڈ میں تھے, بہت ذہین آدمی, بہت بڑے سیاستدان, لیکن ایک بلنڈر ہوا ان سے اس وقت. یعنی یہ فتح کی خوشی تھی کہ ہم نے بنو خدا سے بدلہ لے لیا ہے, اور انہیں کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. اور فوراً ہی انہیں ہوش آیا کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں, چل کے مدینہ مرور آئے ہیں, کسی نے بات نہیں سنی. حضرت ابوبکر کے پاس گئے انہوں نے منہ موڑ لیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس گئے تو انہوں نے منہ موڑ لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوئی. تو معاہدہ دشمن کے ساتھ معاملہ اور اپنوں کے ساتھ معاملہ اور. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مختلف ادارے ہیں ہر ادارے کا ڈفرینٹ ڈسپلن ہوتا ہے, اور فوج اور سول کے درمیان آپ کے سامنے میں فرق عرض کر رہا تھا کہ جو بھی ہمارے سول ادارے ہیں حکومت کے تحت ان کا ہر عہدے دار آئین کا حلف اٹھاتا ہے اور کسی شخص کی اطاعت کا حلف نہیں اٹھاتا, جبکہ فوج کے اندر ہر فوجی کا جو حلف ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر کے ساتھ ہوتا ہے, اور پہلے غالباً ہمارے ملک میں سپریم کمانڈر کی حیثیت صدر کو ہوا کرتی تھی, اب شاید میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سپریم کمانڈر قرار دیا گیا ہے, لیکن ایک شخص کے ساتھ حلف ہوتا ہے اور اسی کی اطاعت جو ہے وہ اس پر لازم ہوتی ہے. اس سال میں پی ایف کے کچھ پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا مختلف بیسز پر, تو بڑی دلچسپ چیز دیکھی وہاں پر ہر بیس پر میں نے کہ جہاں بیس کمانڈر کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر تھی اور ساتھ ہی ہوائی فوج کے چیف آف سٹاف یعنی ایئر چیف کی تصویر بھی ساتھ تھی, یعنی اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں جو بھی کمانڈر ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، اور فوج کے اندر وہ جو بانی محترم ہمیں ایک سنایا کرتے تھے انگریزی کی نظم کا حصہ کہ دیز ناٹ ٹو ریزن وائی دیز بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کہ فوجی کا کام جو ہے وہ اپنے افسر سے وائی پوچھنا نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس کا کام صرف یہ ہے کہ حکم سنیں اور اس پر عمل کرے خواہ اسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اختلاف رائے جہاں دو انسان ہوتے ہیں وہاں دو آراء ہوتی ہیں، دو اوپینینز ہوتے ہیں، دو خیالات ہوتے ہیں، وہ سول کے دو افراد کے درمیان بھی ہوگا اور فوج کے دو افراد کے درمیان بھی ہوگا، لیکن سول میں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ادارے میں کسی افسر اور ماتحت کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو، جھگڑا ہو، تو اس پر انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کسی ایک کو غلط قرار دیتی ہے، لیکن فوج میں ایسا نہیں ہوتا۔ فوج میں ایک کمانڈر جو ہے وہ کسی افسر کو مشورے کے لیے بلاتا ہے تو آ کر سلیوٹ کرتا ہے کہ میں آپ کے ماتحت ہوں، پھر گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو کے درمیان وہ اپنے دلائل دیتا ہے، لیکن جب گفتگو ختم ہوتی ہے تو اس کا کمانڈر اسے کہتا ہے یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، اور پھر وہ اٹھ کر پھر سلیوٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آیا بھی تھا اس حال میں کہ میں آپ کا فرما بردار تھا، آپ کے ماتحت تھا، اور جا بھی اسی حال میں رہا ہوں کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں آپ کا حکم مانوں گا، اور پھر وہ مانتا ہے۔ اور فوج میں اگر کوئی سپاہی یا کوئی آفیسر وہ حکم عدولی کرتا ہے تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ رفیقی شہید جن کے نام پر چھوٹ کوٹ بیس ہے، جنہوں نے پٹھان کوٹ کا اڈا تباہ کیا تھا، تو ان کے بارے میں ریکمنڈیشن تھی کہ انہیں حلال جرت دیا جائے، نشان حیدر دیا جائے، لیکن انہیں حلال جرت دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پٹھان کوٹ پہنچے تو وہاں پر اتنی زیادہ ایئر کرافٹ گنز تھیں کہ ان کے جو دوسرے کمانڈر تھے دوسرے جہاز میں، انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں واپس جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں پر شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنا جہاز جو ہے وہ ان کے ایئر کنٹرول ٹاور جو ہے اس کے اندر جا کے دے مارا تھا اور وہیں شہادت نوش کی تھی۔ تو بڑا اہم کام کیا، لیکن چونکہ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا آفینس ہے کہ اس نے اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، خواہ ملک و قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو اس کے نمبر کم ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں سول کا معاملہ کیا ہے؟ سول میں یاد رکھیے گا بالعموم کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، لہذا کھلا وقت لے کر ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے میز پہ بیٹھ کر، اور اسمبلی کے فلور پر، پھر اسمبلی کی کمیٹی بن جائے، پھر اس میں بحثیں ہوتی رہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ فوج کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی فوجی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ فوج نے دشمن سے لڑنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جس تنظیم کو جوائن کیا ہے وہ کون سی تنظیم ہے؟ اللہ کے ایک بندے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے ایک آواز لگائی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میں عزم کر کے آ رہا ہوں میدان میں، تو کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہم ان کے ساتھی بنے۔ آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا؟ آج میں کہہ رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ تنظیم اسلامی کے جو وابستگان ہیں انہیں ارکان کیوں نہیں کہا جاتا؟ میں اور آپ تنظیم اسلامی کے رکن شمار نہیں ہوتے، کیا شمار ہوتے ہیں؟ رفیق۔ کس کے رفیق؟ امیر تنظیم کے رفیق۔ پہلے کس کے رفیق تھے؟ بانی تنظیم رحمہ اللہ، ان کی عمارت میں ہم ان کے رفقا تھے، اور آج ہم حافظ عاقب سعید صاحب کے رفقا ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم ممبرز نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور سب کی بنیادی ایک حیثیت ہوتی ہے، وہ اپنے میں سے سپیکر چنتے ہیں، وہ اپنے میں سے لیڈر آف دی ہاؤس چنتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے وزیر اعظم کے، وہ اپنے میں سے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن چنتے ہیں۔ یعنی سب کچھ اپنے میں سے کرتے ہیں، بنیادی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ممبر کی ہوتی ہے. اور نیچے آ جائیں، تمام شہری جو ہے ان کے پیش نظر ملک کی بقا، ملک کا استحکام اور ملک کی فلاح و بہبود ہوتی ہے. اسی کے لیے وہ اپنے نمائندے چنتے ہیں اپنے میں سے، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخاب ہوتا ہے اور وہ اپنے میں سے نمائندے چنتے ہیں جو قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں. اور نیچے آ جائیے، شہروں کی، دیہاتوں کی، قصبات کی انتظام کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یونین کونسلز بنتی ہیں. پھر ایک بڑے ادارہ بنتا ہے کہ اپنے میں سے میئر چنتے ہیں یا شہر کا چیئرمین چنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ بنیادی جو تمام کے تمام ممبران ہیں اس ریاست کے شہری، وہ اپنے میں سے سب کچھ چنتے ہیں. وہ ایک اپنا نظام ہے. لیکن تنظیم اسلامی کو نوٹ کیجئے گا، یہاں ہم بطور ممبر شریک نہیں ہیں. جس کو یہ محسوس، پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اب وہ محسوس کرے کہ ہم رفاقہ کیوں ہیں. What does it mean؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ممبرز نہیں ہیں. جماعت اسلامی ہمارے مقابلے میں، ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے، وہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قائم ہوئی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ ممبرشپ ہے. لہذا بالکل، کیونکہ وہاں پر سارے ممبرز ہیں، یعنی پہلے وہ درخواست دیتا ہے، پھر وہ متفقین میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب وہ رکن ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اب کیا ہے؟ وہ تنظیم اسلامی کا رکن یا اس کا ممبر ہے. جماعت اسلامی کا رکن یا اس کا ممبر ہے. لہذا ہر سطح پر وہ خود منتخب کرتے ہیں، شہر کا امیر بھی خود منتخب کرتے ہیں، معتمد بھی خود منتخب کرتے ہیں، ضلع کا امیر بھی خود منتخب کرتے ہیں، ڈویژن کا، ریجن کا، یہاں تک کہ صوبائی امیر بھی وہ خود منتخب کرتے ہیں، اور امیر جماعت اسلامی بھی وہ خود منتخب کرتے ہیں. ہر چار سال کے بعد ان کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ نیا انتخاب ہوتا ہے امیر جماعت کا، اور وہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ایک پرابلم انہیں، یعنی مولانا مودودی کی ریٹائرمنٹ ہی سے پیش آ رہی ہے، کہ وہ اپنے اندر کوئی ایسا شخص نہیں پاتے کہ جس کو وہ نامزد کر سکیں. لہذا کمیٹی بنتی ہے ہر مرتبہ شورا کی طرف سے، جو کچھ نام جو ہے وہ تجویز کرتی ہے لوگوں کے لیے، چلو ان میں سے کر دو. یعنی وہ یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ہم انتخاب باقاعدہ کرا رہے ہیں، لہذا وہ ایک تھوڑا سا درمیان کا ایک راستہ نکالتے ہیں کہ چلا اچھا، آپ چونکہ تمام ارکان کو نہیں جانتے، شورا جانتی ہے، تو شورا کی ایک کمیٹی جو ہے وہ تجویز کرتی ہے کچھ نام، اور ان میں سے پھر انتخاب ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی میں رکنیت ہے، اور جو حلف ہے جماعت اسلامی کا، تمام ممبران اس کا حلف اٹھاتے ہیں. تنظیم اسلامی میں کوئی حلف نہیں ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ہمارا آغاز کیا ہے؟ ہم تنظیم اسلامی کے رفقا بنتے ہیں امیر تنظیم کی اسلامی کی ہاتھ پر شخصی بیعت کر کے. یعنی شخصی کا لفظ جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اب اس کو مشکوک بنایا گیا ہے کہ جب ہم ایک حلف اٹھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم اس حلف کے وفادار نہیں ہیں. سوری، ہم اس حلف کے وفادار ہیں، کسی شخص کے وفادار نہیں ہیں. لیکن جب ہم نے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اس کے ساتھ عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اسرۃ علی وعلی اللہ انازع الامر اہلہ وانا اقول بالحق اینما کنت ولا اخاف فی اللہ لومت لائم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس شخص جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں. اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر مختلف ڈسپیوٹس کے اندر، مختلف جو بھی تنازعات پیدا ہوں، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں دو انسان ہوں گے دو ذہن ہوں گے، اور دو ذہن ہوں گے کہ دو مختلف اوپینینز ہوں گے، آراء ہوں گی، اور پھر ان کے درمیان ان کو ریزالو کرنا ہوگا. جو بھی جمہوری ادارہ ہے اس کے اندر اس کے ریزولوشن کا اپنا طریقہ ہے، جبکہ ایک ادارے میں جس نے جنگ کرنی ہو اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اختلاف رائے ہے، اس اختلاف رائے کو مناسب جگہ پر وہ رکھے، اور اس کے رکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذمہ داران کے، عمراء کے، والیان کے حقوق بیان کیے کہ ان کے ساتھ تم نسخ و خیر خائی کا معاملہ کیا کرو، اور ان سے وفاداری اختیار کرو, ان کا کہنا مانو. تو ایک صحابی نے بڑی غیر معمولی جرات کی, ہم پر بڑا احسان کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے حقوق بتا رہے ہیں, اور اگر وہ ہمارے حقوق ادا نہ کرے تو؟ آپ نے فرمایا تم پھر بھی ان کی اطاعت جاری رکھو, ان سے اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا, یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اپنے عمراء کی جواب طلبی کرو. لیکن بہرحال انسان ہے, اس میں اختلاف رائے ہے, اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن جو بھی طریقہ کار جس پر ہم چل رہے ہیں وہ ہماری بیعت کے اندر بہت واضح الفاظ میں موجود ہے. صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک شخص سے سموتاد کی بیعت کرتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ سموتاد جو ہے پھر وہ اس پورے نظم کے ساتھ آتی ہے. بیعت, یہ جو بیعت ہم نے اختیار کی ہے اس کے اندر تاریخی پس منظر بھی ذہن میں لائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بیعت دو مقامات, دو مواقع پر ثابت ہے. پہلا موقع ہے بیعت عقبہ ثانیہ. بیعت عقبہ اولا ہوئی, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہلکی بیعت لی آپ نے, کہ وہ اصل میں اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے عہد کرتے ہیں ہم چوری نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, بدکاری نہیں کریں گے, تہمت نہیں لگائیں گے, اور اچھی باتوں میں, معروف میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی اس میں جو فرما برداری کا آسپیکٹ ہے وہ کتنا ہے کہ ایک تو جو متعین افعال تھے, برائیاں تھیں, ان کے ارتکاب نہ کرنے کا وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ساتھ ہی یہ وعدہ تھا اس کے علاوہ آپ جو بھی اچھی بات ہمیں کہیں گے ہم اسے مانیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں بیعت عقبہ ثانیہ اگلے ہی سال حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوس و خزرج ایک پیشکش لے کے آئے. اب پوری سیرت کو بیان کرنا ممکن نہیں, ذہن میں رکھیے گا کہ سن 10 نبوی کا جو 11 نبوی کا جو حج ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب سے آئے ہوئے, مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 6 افراد, یہ 5 افراد سے ہوئی, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ واپس گئے تو اگلے سال 12 افراد آئے ہیں جن کے ساتھ یہ بیعت عقبہ اولیٰ والا معاملہ ہوا ہے, اور انہوں نے ایک درخواست پیش کی ہے کہ ہمیں کوئی معلم عطا فرما دیجئے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں قرآن مجید پڑھاتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں مقری, قرآن پڑھانے والا یا قرآن مجید کا معلم و مدرس بنا کر مدینہ منورہ بھیج دیا. ایک سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف پڑھایا ہی نہیں, یا تو انہیں گھوٹ کے پلایا قرآن مجید, یا انجیکشن لگایا قرآن مجید کے کہ وہ قرآن مجید ان کے خون میں چلا گیا, اور بقول علامہ اقبال کے چوں بجا در رفت جان دیگر شبد, کہ قرآن مجید جب کسی کے اندر داخل ہو جائے تو شخص بدل جاتا ہے, جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد, اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے. دنیا تو یہی ہے, لیکن اس دنیا میں ایک وہ ہے جسے اللہ کے راستے میں مرنا عزیز ہو جاتا ہے, دنیا تو وہی ہے لیکن اینگل آف ویژن بدل گیا, آخرت مطلوب ہو گئی, اور کچھ وہ ہیں کہ جو 1000 سالہ زندگی چاہتے ہیں قرآن مجید کے مطابق, الف سنا وہ بھی موجود ہیں. تو قرآن مجید اندر گیا تو تبدیلی آئی, لہذا اگلے سال جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے. اور یہ واقعہ بھی شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو, وقت کی کمی کے باوجود میں اس کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل واقعہ کیا تھا کہ 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا, اور ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان بنو ہاشم کا سربراہ بنا, اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ مکرمہ چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا, یا وہاں کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف, زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم سے نکل گئے تو قبیلے سے نکل گئے تو آپ کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا. آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ کا تقاضا کیا, انہوں نے نہیں دی, آپ جو گئے تھے وہاں پر طائف وہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے. جیسے میں نے کل صبح عرض کیا تھا, کل جمعے میں عرض کیا تھا کہ کچھ 3 بھائی تھے وہاں پر جن کی اچھی ریپیوٹ تھی, آپ نے ان سے پناہ مانگی, انہوں نے نہ صرف یہ پناہ نہیں دی بلکہ وہی جاگیرداری ذہن جو ہے وہ اس کو سامنے بروئے کار لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا, اور آپ مطلب بن عدی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اب جو پیشکش تھی اوس اور خضرج کی وہ کیا تھی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے, آپ کو ڈسون کر دیا ہے, آئیے ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں, آپ کو اپنا بیٹا بناتے ہیں. اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں یعنی اپنے خاندان میں پیدا ہونے والوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ اوس اور خضرج کی حفاظت میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو کام کیے, ایک تو یہ کہ جب پچھلے سال وہ آئے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں شریک نہیں ہو رہے تھے, آپ کے دین سے متاثر ہوئے تھے, اسلام قبول کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے بالکل آپ شرک کرنے کی اجازت دیتے, ہم شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, یہ بدکاری نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور اچھی باتوں میں آپ کا کہنا مانیں گے. لیکن اب چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے دست و بازو بنے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے. وہ کیا تھے؟ آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے, ان میں خضرج بڑا قبیلہ تھا وہاں سے 9 اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا وہاں سے 3, اور پھر یہ جو بیعت اکبر ثانیہ تھی, کیا آپ غور کیجئے گا, اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بیعت کے لینے والے تھے لیکن اصل میں یہ ان نقباء کی اطاعت کی بیعت تھی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, اپنی اطاعت کروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی. جو اصل لیڈر ہوتا ہے وہ براہ راست دلوں پر حکومت کیا کرتا ہے, وہ پوچھا نہیں کرتا کہ میرا کہنا مانو گے, قائد اعظم نے کوئی بیعت لی تھی, مسلمانوں نے ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر جانے دیے کہ نہیں دی, اصل کام کیا تھا. اکثر سیرت نگاروں نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ چونکہ آپ نے 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور جو مقرر کردہ لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر کے, ان کی اطاعت میں ہمیشہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, ہمیشہ کچھ رکاوٹ ہوتی ہے, تو آپ نے اس بیعت کے ذریعے سے ان کی اطاعت کا حلف لیا تھا. تو ہم نے اگر اس بیعت کو اختیار کیا, ذرا اس الفاظ پہ غور کر لیں اس روشنی میں, کہ ہم امیر تنظیم اسلامی کے ہاتھ میں دے کر کیا کہتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں سموتاد کی, سننے اور ماننے کی, اور بریکٹ میں رکھیے گا آپ کی بھی اور جو آپ کے مقرر کردہ عمراء نقبہ ہیں ان کی اطاعت کی بھی, پھر اسی ولی اسی, ہاں مشکل ہو یا آسانی, حکم جو ہے کوئی آسان ہوتا ہے کوئی مشکل ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی حکم مشکل تو نہیں ہوتا لیکن انسان کا موڈ نہیں ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانیت کے سب سے بڑے نباز تھے, انسانیت کی نیچر کو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا, لہذا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ کوئی حکم ہو سکتا ہے مشکل تو نہ ہو لیکن طبیعت اس کے لیے آمادہ نہ ہو. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ صبح 8 بجے دفتر جاتے ہیں لیکن اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ریلیکس کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن نقیب صاحب نے عین اتوار کی صبح اسے کا اجتماع رکھ لیا. اب کام مشکل تو نہیں ہے, روز کرتے ہیں لیکن اتوار کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی, لہذا آپ نے اس کو بھی شامل فرمایا بیعت میں, اس کو بھی بیعت میں شامل فرمایا کہ والمنشدی والمکرہی, خواہ طبیعت میں نشاط ہو یا طبیعت میں کراہت ہو, جس کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, خواہ موڈ ہو یا نہ ہو. اس کے بعد ہے والا اثرت علینا, جب الا اثرت علیہ, خواہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, یہ انسان کی بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری ہے, اور کم و بیش ہم میں سے ہر شخص اس میں انوالو ہوتا ہے, اس میں یہ بیماری ہوتی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری پر قابو پانے کے بھی طریقے بتائے ہیں. تو کیا ہے کہ والا اللہ ناراض الامر اعلی, پہلے ہی دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا, اور وہی بات ہم بھی کہتے ہیں اپنے امیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے. فیصلہ کرنے کا اہل کون ہے؟ اسرے کی سطح پر ہمارا نقیب ہے, مقامی تنظیم کی سطح پر امیر ہے, پھر حلقے کی سطح پر ناظم حلقہ یا امیر حلقہ ہے, اور پھر ان سب کے نقیب جو ہیں وہ نائبین ناظم اعلیٰ ہیں، یعنی چار زون جو بنائے گئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ناظمین ناظم نائبین ناظم اعلیٰ کے نقیب جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ صاحب ہیں، اور پھر مرکزی اسرے کے نقیب جو ہیں وہ میرے محترم ہیں۔ یہ ہے ہمارا وہ نظام کہ جو بھی جس سطح پر فیصلہ کرنے کا اہل ہے ہم اسے مشورہ دیں گے، لیکن جھگڑا نہیں کریں گے، اپنی بات پر سٹریس نہیں کریں گے۔ اب جھگڑا کرنے کے کئی انداز ہیں، ایک تو جھگڑا کرنے کا انداز یہ ہے کہ بندوق نکال لی جائے، اس سے کم تر کیا ہے کہ گالی گلوچ کی جائے، اس سے کم کیا ہے کہ اونچی آواز کی جائے، لیکن اس سے کم تر بھی جھگڑے کے بڑے انداز ہیں کہ آپ آواز تو اونچی نہیں کرتے لیکن آپ امیر کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ میری بات مانیں، بس میری بات مانی جائے گی تو فیصلہ درست ہوگا، اور اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ ہر سطح پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسرے کی سطح پر بھی، مقامی تنظیم کی سطح پر بھی، اور ایون ایکسٹینڈ عاملہ اور مرکزی شورا کی سطح پر بھی کچھ رفیق ایسے ضرور ہوتے ہیں، ایک آدھ ایسا ضرور ہوتا ہے ہر جگہ پر کہ جو پہلے اپنی رائے دیتا ہے، اس کے بعد پھر ہر بعد میں جو بھی رائے دینے والا ہے اس پر اپنی کچھ نہ کچھ کامنٹ ضرور پاس کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی ایک انٹرپریٹیشن کروں کہ وہ اپنے نقیب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا امیر تنظیم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے آسمان سے تارا توڑ کر آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اب کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں دوسروں سے پوچھ پوچھ کے، اب وقت میری رائے پر فیصلہ کریں۔ وہاں جو لوگوں نے تربیت گاہوں میں شرکت کی ہے، جن میں ایک دو سال مضمون میرے ذمہ رہا ہے کہ جی تنظیمی مجالس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے، تو میں وہ طریقہ بھی بتایا کرتا تھا کہ جو رفیق اس طرح کا ہو آپ سب سے بعد میں اسی رائے لیں، یعنی اگر وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے شروع کریں، اور رائے لیتے لیتے ہر بے رائے میں وہ بولیں گے ضرور، تو آپ کہیں گے نہیں آپ کا نمبر آئے گا، آپ تفصیل سے اپنی رائے بیان کیجئے گا، آخر میں ان سے پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی مجلس جو ہے وہ صحیح کنڈکٹ ہو سکے گی، ورنہ وہ آپ کا وہ جو بھی اجتماع ہے اس کو خراب ہی کریں گے، اس کے سوا ان کو کوئی خدمت انجام نہیں دیں گے۔ تو بیت ہماری کیا کہتی ہے؟ اللہ نناز یا الامر اہلہ، کہ جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تنازع نہیں کریں گے، کھینچ تان نہیں کریں گے، بس اپنی رائے دیں گے اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تجربات سے سیکھتا ہے انسان، یعنی ہماری ایک سسٹر آرگنائزیشن جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت میں مشورہ جو ہے وہ بڑے خاص اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے ہر سطح پر، یعنی ایون جو ایک مقامی مسجد کا حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک شخص پہلے مشورے کے آداب بیان کرتا ہے، اور اسے اونچی سطح پر بھی مشورہ ہو تو ایک بڑا دلچسپ وہاں پوائنٹ ہے، اس پر ہمارے بعض رفقا جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں آج آپ کے سامنے کہ وہاں مشورے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مشورہ دو اور دل ہی دل میں دعا کرو کہ میرا مشورہ قبول نہ ہو۔ اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ میرا مشورہ، پھر دے کیوں رہے ہیں؟ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں اپنا علاج ہے، وہ جو انسان کے اندر ہے نا کہ میری بات مانی جائے، تو اس کا علاج ہے کہ انسان دعا کرے الفاظ میں کہ یا اللہ میری رائے نہ مانی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہوگا تو اس کے دل میں یہی ہوگا تو ویسے سب سے اچھی رائے تو میری ہے مانا تو اسے ہی جانا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ آداب ہیں تو میں اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ میری دعا نہ مانی جائے، پھر جب نہیں مانی جائے گی تو پھر خود ہی انسان اپنے آپ سے کہے آپ پہ تکے سی یہ کیا ہے، یہ اس مرض کا علاج ہے کہ انسان کے اندر ایک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اس میں ایک جملہ بھول گیا، والا اثرت علیہ، ہاں مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 12 نقیب مقرر فرما رہے تھے تو اس وقت جو ہے ظاہر بات ہے کہ جو 12 نقیب مقرر ہوئے تھے ان 72 افراد میں سے، ان میں سے جو باقی 60 تھے، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یثرب کے مدینہ منورہ کی اہم شخصیات نہیں ہوگی ساری کی ساری، اور ہر ایک کا ذہن ہوگا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انتخاب میں ہی آؤں گا، اور پھر جب انسان کے ذہن میں یہ چیز پروان چڑھتی ہے کہ میں بہتر تھا، میرا حق تھا، مجھے بنانا چاہیے تھا، مجھے ذمہ داری ملنی چاہیے تھی، تو پھر اور کچھ نہ ہو تو آٹا گوندھنے ہلدی کیوں ہے، وہ ساس کے بارے میں آتا ہے نا، اور اس کی ساس کو کچھ نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ ہاں अच्छी है वैसे, लेकिन आटा गूंदते हुए हिलती है, तो हिले बगैर तो आटा नहीं गूंदा जा सकता। तो फिर कभी महसूस होगा कि हाँ हाँ अच्छा है, मेहनती आदमी है, तंजीम के साथ बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन का भी ख्याल रखना चाहिए ना, कि मैट्रिक पास के नीचे जो है वो पीएचडी जो है वो उसका रफीक बना दिया। कभी ख्याल आएगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन बाहर कुछ खानदानी वजाहत का भी ख्याल होना चाहिए, ऊंची जात का आदमी होना चाहिए। फिर कभी ख्याल आएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई अपीयरेंस अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। ये सब क्या है? रिजेंटमेंट है कि मालूम होता है कि जो मैं हूं वो और कोई नहीं है। और मैं इंसान की वो खतरनाक चीज है कि जब ये इंसान के अंदर अंगड़ाई ले ले तो फिर ना उसको खुद किसी काम का छोड़ती है, और ना जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उस ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क किए बगैर रहती है। तो वाला असरतिन अलैया, हाँ मुझ पर दूसरों को तरजीह दी जाए, और वाला अल्लाह नुनाजिल अमरा लहू, कि हम जो भी अहल होंगे फैसला करने के उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। वन थकूला बिल हक नमा कुन्ना, हाँ हक बात जरूर कहेंगे, आपसे राय मांगी जाए आप राय जरूर दें, उससे पहले भी आपको महसूस हो कि ये बात जो है वो अमीर के इल्म में लाने की है जरूर लाइए, बाद में भी आपको ख्याल आए तहफ्फुज हो कुछ आपको, तो इधर उधर बात ना करें। यानी वजह लोग होते हैं जो तनाजा करने वाले, नजवा करने वाले, वो लोग जो हैं वो अमीर ने फैसले का ऐलान कर दिया, उसके बाद जो भी मनफी कमेंट पास किया जाएगा वो सब के सब नजवा होगा। हाँ आपको तहफ्फुज है तो अमीर से बाहरास्त जाके मिलके आप कह सकते हैं जी आपका फैसला तो बहरहाल सर आंखों पर है, लेकिन मुझे अभी भी तहफ्फुज है, आप जरा दोबारा भी गौर कर लें। लेकिन फैसले का इख्तियार जो है आप अपने नकीब को, अपने अमीर को देंगे तो गाड़ी सीधी चलेगी, लेकिन अगर आप कहेंगे कि फैसला मैं करूंगा तो फिर क्या है, उससे फसाद पैदा होगा और कुछ भी पैदा नहीं होगा। पर इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, चूंकि अब नमाज का वक्त जो है हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए और संजीदगी से लेने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ समझना भी जरूरी नहीं है, खुद इंसान अपने से आगाज करे और अपनी मैं को मारे। जब इंसान अपनी मैं मारता है, उसकी कुर्बानी देता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर रोशनी के, हिदायत के दरवाजे खोलता है और ज्यादा उसको समझ अता फरमाता है। आप एक दफा यानी अपने ऊपर जबर करके इताअत करेंगे, अल्लाह ताला और ज्यादा आपको तौफीक देगा। आप मजीद इताअत करेंगे, अल्लाह ताला और तौफीक देगा। और अगर आप उल्टे रास्ते पर चलेंगे तो फिर एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा रदा चढ़ता चला जाएगा और फिर इंसान हिदायत से बहुत दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी जनाब से हिदायत से नवाजे, और जिस काम के लिए हमें यानी आखिरत में कामयाबी के लिए हमने अमीर तंजीम के हाथ में हाथ दिया है, हमें अल्लाह ताला उनकी क़यादत में उस मंजिल तक पहुँचाए। मैं अपनी एक प्रैक्टिस आपसे शेयर किए बगैर नहीं रह सकता कि बानिए मोहतरम के ज़माने में और अमीर मोहतरम के ज़माने में जब भी अल्लाह ताला ने मुझे हरम में हाजिरी की तौफीक दी है तो एक दुआ मैं ज़रूर किया करता हूँ। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि उस दुआ को अपना मामूल बनाएं कि या अल्लाह अमीर तंजीम को हिदायत पर रख और मुझे उनके साथ रख। अकूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बहुत शुक्रिया।